فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ایام عزا کے اس چوتھے اشرے اور ماہ سفر کے پہلے اشرے کے لیے یہ عنوان مجھے دیا گیا ہے وہ ہے تسکین. یہ یاد دلا دیا جائے کہ سال گزشتہ بھی اسی عنوان پر گفتگو کرنے کی کوشش کی گئی تھی لیکن جیسا کہ اکثر میرے ساتھ ہو جاتا ہے یہ تمہید میں مجلس مکمل ہو جاتی ہے اگر ایک مجلس پڑھی جا رہی اور اگر اشرا ہو تو سات آٹھ نو مجالس میں جا کے تمہید ہوتی ہے پتہ چلا کہ کل آخری مجلس. تزکیہ نفس کے حوالے سے سال گزشتہ بھی تقریباً کیفیت یہ ہوئی تھی. چنانچہ میں نے خود بانیان مجلس سے درخواست کی تھی کہ اگلے سال بھی اس لیے اس عنوان پہ گفتگو کا موقع دیا جائے تاکہ اب براہ راست اصل موضوع کے بعد شروع کی جا سکے. تزکیہ نفس کے حوالے سے قرآن کریم جو سب سے پہلی آیت آ رہی ہے یہ ایک ایسا عنوان ہے جسے قرآن نے بار بار دہرایا لیکن جو سب سے پہلی آیت تزکیہ نفس کے حوالے سے آئی تو یہی تین آیتوں کی آخری آیت سورہ بقرہ آیت نمبر 127 128 اور 129 یہ تین مسلسل آیتیں اس لیے تلاوت کی گئی کہ ایک ہی بات چل رہی ہے جس کے آخر میں تزکیہ نفس کا تذکرہ کیا گیا. پورے قرآن کم سے کم 125 آیتیں ایسی جس کا عنوان ہے تزکیہ نفس. اگر جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ سب سے پہلے قرآن کریم تزکیہ نفس کا سلسلہ شروع کیا سورہ بقرہ کی اس آیت سے جسے آج کی مجلس کا سرنامہ قرار دیا گیا اور آدم سے لے کے قیامت تک جو نبی آیا جو امام معصوم اس دنیا میں زندگی گزار گئے جو امام اس وقت بھی اس دنیا میں فرائض امامت انجام دے رہے ہیں اللہ کے جتنے اولیاء اللہ کے جتنے اوصیا سب کی ذمہ داری یہ قرار پائی کہ تزکیہ نفس کروانا. مگر قرآن کریم نے سب سے پہلے تزکیہ نفس کا تذکرہ حضرت ابراہیم کے ذریعے سے ہمارے سامنے پیش کیا. ہمیں معلوم ہے کہ ابراہیم پہلے نبی نہیں ابراہیم سے پہلے 124,000 انبیاء میں سے کئی نبی گزر چکے ہیں. آدم نوح یہ دو تو مشہور ترین نبی آدم اور نوح کے درمیان جنہ میں شیف کا نام بھی کہلے ہے اور نوح اور ابراہیم کے درمیان کئی انبیاء کا تذکرہ اس میں سے جناب خود سب سے زیادہ شہرت رکھتے ہیں. تو یقیناً ابراہیم سے پہلے ہر نبی تذکیہ کا ذکر کیا ہوگا لیکن قرآن کریم نے جو ترتیب بتائی پہلی بار حضرت ابراہیم کی زبان پہ یہ لفظ آیا اور یہی آیت. تو یہ آیت اس اعتبار سے بھی قرآن کریم کی پہلی آیت ہے کہ قرآن کا موضوع تزکیہ پہلی آیت آئی اور اس اعتبار سے بھی پہلی آیت کہ اگر کہ ہر نبی کا عنوان تزکیہ مگر قرآن نے جس نبی کا نام لے کر سب سے پہلے تزکیہ کی بات کہی وہ حضرت ابراہیم. لیکن اس آیت میں ابراہیم کی ایک دعا کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. آیت کا ترجمہ میں پہلے پیش کر دوں, اس کے بعد اب میں وہ بات کہنے جا رہا ہوں کہ جس کا مطلب یہ ہے کہ آج کی مجلس عنوان پہ نہیں ہوگی. یہ ساری گفتگو جس کا آغاز اس بات سے ہوا تھا کہ اس ساتھ میں پورا تیار ہو کے آیا کہ براہ راست عنوان پہ بات کرنا, مگر اختتام اس جملے پہ ہوا کہ آج کی حد تک آپ مجھے معاف کر دیں. وجہ میں ابھی بتاتا ہوں. ابراہیم انبیاء میں سے وہ پہلے نبی جن کی زبان پر لفظ تذکیہ قرآن نے ریکارڈ کیا, ورنہ نوح نے بھی یہی بات کہی, شیس نے بھی یہی بات کہی, آدم نے بھی یہی بات کہی, ہود نبی نے بھی یہی بات کہی. قرآن میں پہلی مرتبہ ابراہیم کے حوالے سے یہ بات آئی. آیت یہ وَإِذْ يَرْفَعُ اِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ, یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم اور اسماعیل اس گھر کی دیواروں کو اونچا کر رہے تھے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, اور یہ کہہ رہے تھے کہ اے ہمارے پروردگار ہمارے اس عمل کو قبول کرنا, تو ہی سننے والا ہے, تو ہی جاننے والا. واجعلنا مسلمین لك, اور ہمیں اپنے لیے مسلمان بنا. ایک مقصد ہے اس لفظ کا, میں نے یہ غلط اردو نہیں پڑھی, لیکن یہاں پہ مسلمان بنا ان معنوں میں نہیں ہے کہ آدمی کافر ہے تو وہ کہے کہ اپنا مسلمان ہونا چاہتا ہوں. ایک اور مفہوم ہے اس کا, انشاءاللہ ترجمے کی منزل کے بعد جب تشریح کی منزل آئے گی تو وضاحت کی جائے گی. ربنا دعا چل رہی ہے, دعا ابراہیم پہلی آیت سے شروع ہوئی, تیسری آیت کے اختتام پر پہنچی, تیسری آیت پر اختتام پذیر ہو. ربنا وجعلنا مسلمین لک, اور ہمیں اپنے لیے مسلمان بنا. ومن ذریتنا امت مسلمۃ لک, اور خالی ہم ہی نہیں ہمیں وہ ذریت عطا فرما جو تیرے لیے مسلمان ہو. وارنا مناسکنا, اور ہمیں ہمارے مناسک اور عبادت کے طریقے دکھا. وتب علینا, اور ہماری توبہ کو قبول فرما. انکا انت التواب الرحیم, بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا اور رحمت نازل کرنے والا. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم, اور اے خدا ان لوگوں انہیں میں سے ایک رسول کو اس طرح سے مبعوث فرما کہ یتلو علیہم آیاتوں کا, ان پر وہ تلاوت کرے تیری آیتیں. ویعلمہم الکتاب, اور ان کو کتاب کی تعلیم دے. والحکمت, اور حکمت کی تعلیم دے. بچے بھی یہاں بیٹھے ہیں, حکمت سے کہیں ان کے ذہن ہندوستان اور پاکستان کے حکیم حضرات اور وہ مختلف دواخانوں کے اشتہار نہ آ جائیں, اسی لیے میں لفظ کو بدل دیتا ہوں. اور انہیں تعلیم دے کتاب و حکمت. اگر ہم تے کو نہ پڑھیں تو شاید وہ غلط فہمی نہ ہو. وہ جو ذکی حص, اور وہ ان کے نفس کا تذکیہ کرے. انک انت العزیز الحکیم, بے شک تو ہی عزت و حکمت والا. یہ آیت تین آیتیں جس میں سے ڈھائی آیتیں ابراہیم کی دعا, آخری پوری آیت دعا, اس سے پہلے والی پوری آیت دعا, اور سب سے پہلے والی آیت آدھا خدا کی طرف سے تاریخی واقعے کا بیان ہے, اور آدھی ابراہیم کی دعا. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ, یہ پروردگار کی جانب سے ایک اطلاع دی جا رہی تاریخ کی. یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم اور اسماعیل گھر بنا رہے تھے, اور پھر اسی آیت کا آخری حصہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. قرآن کیا اتنی دعاؤں کے آخر یہ لفظ استعمال کیا کہ یہ ساری باتیں اللہ کا قبول بھی کر لے. تب بھی نامکمل ہے انسان, نامکمل ہے نبی کا مشن, نامکمل ہے دعا جب تک کہ نفس کے تذکیہ کی منزل نہ آئے. اب تشریح اور وضاحت ہوتی رہے, مگر پہلی مرتبہ قرآن کریم میں جہاں تذکیہ کا لفظ آئے وہ بھی حکم کے اعتبار سے نہیں آیا, دعا کی شکل میں آیا. اس لیے میں ایک مختصر سا معلومہ آج کی اس پہلی مجلس میں موضوع سے ہٹ کے پیش کر رہا ہوں. اس لیے کہ پہلی مرتبہ تو لفظ تذکیہ آیا قرآن, ایسا نہیں آیا کہ اپنے نفس کا تذکیہ کرو, حکم کے طور پہ نہیں آیا, تاریخ نہیں بتا کہ کہ دیکھو ابراہیم کو وہ لوگوں کے نفس کا تذکیہ کرتے تھے، کوئی قیامت کے حوالے سے پیغام نہیں دیا، جو آگے دیا قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، کامیاب وہ ہوگا جو اپنے نفس کا تذکیہ کرے. یہ سارے انداز قرآن میں بعد میں آئے، اپنے نفس کا تذکیہ کر، انبیاء تذکیہ کرتے ہیں، قیامت میں نجات اسے ملے گی جو تذکیہ کر رہا. مگر پہلی مرتبہ یہ لفظ بشکل دعا آیا، بشکل دعا. اس لیے آج کی مجلس کا موضوع ذرا سب بدلا. اچھا یہ تو میں نے اپنے موضوع کی پہلی آیت کے حوالے سے ایک بات کہی، اب آئیے جو اس سے بھی بڑا مسئلہ، یہ بات دوہرا دینے غالباً وہی شرعی قباحت نہیں، شاید آپ کو غیر اخلاقی لگے لیکن شرعی قباحت نہیں. کون سی بات؟ یہ الحمدللہ خلیجی علاقوں سے خاص طور پر ہمارا 20 سال ہو گئے، بلکہ یہ 21واں سال کہ مجھے مسلسل آنے کا موقع مل رہا، کبھی کسی جگہ، کبھی کسی جگہ، کبھی کسی جگہ. لیکن گزشتہ 3-4 سال سے میرا ایک مشاہدہ، اور وہ اس سال حد انتہا پہ پہنچ گیا. 20-21 سال کے تجربے کی وجہ سے جملہ کہہ رہا ہوں، اس سے پہلے بھی آنے کا موقع ملتا تھا، مومنین کرام کی تعداد کم ہوتی تھی، اب تعداد ماشاءاللہ اتنی بڑھ گئی کہ جتنے بھی ادا خانے اضافہ ہوتا جا رہا ہے، پھر بھی ہر سال یہی سننے کو ملتا کہ جگہ نہیں رہتی، ایام ادا کی مجالس اور آشورے کے دن کھڑے ہونے کی جگہ نہیں. جتنا نئی امام بارگاہیں بنتی رہے، پرانی امام بارگاہوں میں توسیعہ ہوتا رہے، کوئی بھی کیسا ہی پڑھنے والا آتا رہے، مگر روز بروز ترقی ہی نظر آ رہی. یہ تو ایک ایسا مسئلہ جو خالی یہاں کا نہیں، ساری دنیا جہاں آپ جا کے سنیے گا یہی سننے کو ملے گا کہ کھلا علاقے کے اندر وطن امریکہ، وطن برطانیہ، وہاں تو لوگ بہت پہلے سے بہت لمبی ٹرم پلاننگ کیا کرتے ہیں کہ جی کھلا امام بارگاہ بنائی گئی، 20 سال کی ضروریات کا خیال کرتے ہوئے کہ آئندہ 20 سال تک نہ پارکنگ کا مسئلہ ہوگا نہ لوگوں کے آنے کا مسئلہ. 20 سال تو بہت بڑی چیز، دوسرے سال پتا چلتا ہے کہ پتا نہیں کہاں سے مومنین کرام آگے کہ 32 سال والی پلاننگ دوسرے سال سے. یہ ہر جگہ نہیں چلے گا، صرف سفر ازاں کے حوالے سے سننے کو ملتا، اس لیے کہ دعائیں فاطمہ زہرا ہی نظاداروں کے قابل حال ہے، تعداد میں کمی نہیں ہوگی، ہمیشہ اضافہ ہی ہوگا. درود بھیجی محمد والے. لیکن میری مجالس میں لیکن اور مگر بہت ہوتے ہیں. اب یہ بچے مگر سے مگرمچ نہ سمجھے، انگریزی میں بٹ اینڈ اف بہت ہوتے ہیں، لیکن یہ مگر وہ. تو اب یہ لیکن کیوں آیا؟ ہاں یہ اس لیے آیا کہ گزشتہ 3 سال میں اور خاص اس سال جتنا زیادہ صاحبان ایمان کو اس علاقے میں روزگار کے حوالے سے پریشان پایا، اتنا اس سے پہلے کبھی بھی میرے مشاہدے میں نہیں آیا. اور ضمن یہ عرض کر دوں کہ دنیا کے ہر علاقے میں مومنین کرام مختلف پریشانیوں میں تو ہیں. گھر کے یہ جملہ وہ موضوع بنا دیتا ہے تو اس سال حسینیہ سہارا بمبئی کی مجالس کا تھا، اس پریشانی کا بہت گہرا تعلق ہمارے امام کی غیبت سے ہے، مگر حجت الاسلام علامہ فاضل مفتی صاحب کا امام زمانہ کے حوالے سے بیان آپ نے اتنی مرتبہ سن لیا، اور ابھی مزید سماعت فرمائیں گے کہ میں نے اب شارجہ میں اس عنوان پہ گفتگو کرنا مناسب نہیں سمجھا. لیکن دوسرے حوالے سے، ایک تو یہ ظہور امام کی نشانیوں میں ایک نشانی کہ ہر خطے مومن پریشان حال تو نظر آئے گا، کسی علاقے میں جان اور وہی تزکیہ نفس کا دوسرا نفس، یہ اپنے نفس کی حفاظت کا مسئلہ پتا چلا، صاحبان ایمان خون بہایا جا رہا، لاشیں اٹھائے جا رہے ہیں، ہر سے دن کہیں نہ کہیں کوئی ایسا سانحہ پہ جا رہا، کہیں وہ مسئلہ، کہیں اولاد کا مسئلہ، بظاہر بڑے خوش و خرم پتا چلا کہ نہ مالی پریشانی اور نہ ہی کوئی جان کا مسئلہ، مگر اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں سے نکلتا دیکھ رہے ہیں، اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں سے تباہ ہوتا، اپنی آنکھوں کے سامنے تباہ ہوتا دیکھ رہے ہیں۔ چھوٹا کم نہیں ہوتا۔ چاہے آپ یہاں بیٹھ کے یہ سوچیں کہ اگر ہمیں 10,000 درہم مل جائے تو پھر ہمیں کیا پرواہ، کچھ بھی ہوتا رہے وہ الگ مسئلہ، وہاں پہ ان کے پاس ہزاروں درہم ہوں گے۔ جہاں پہ حکومتیں یہ ذمہ داری لے لیں کہ اگر تمہاری نوکری چھوٹ گئی ہم تمہیں دیں گے ویلفیئر اسٹیٹ، لیکن وہاں کے مسئلے اولاد کے مسئلے، اور کہیں پر اگر جان اور اولاد محفوظ تمہاری پریشانیاں۔ غرض یہ کہ ہر جگہ سے مومنین کرام غیبت کے آخری زمانے کی جو نشانی، اس کی وجہ سے اور قسم قسم کی پریشانیوں میں مبتلا۔ اب جہاں جان کا مسئلہ ہے وہاں اس حوالے سے بات کرتا ہوں، اور جہاں اولاد کا مسئلہ ہے وہاں اس حوالے سے بات کرتا ہوں، لیکن یہاں پر فی الحال جو سب سے زیادہ مسئلہ میں نے پایا وہ مشکل تمام مجھے اس دفعہ 10 دن ہوئے، 10 دن، لیکن ان 10 دنوں میں اگر 150 مومنین کرام سے ملاقات ہوئی تو 140 کی زبان پر مالی پریشانیوں کا بیان ہے۔ روزگار نہیں ہے اور لوگ بیٹھے ہیں، روزگار تھے اور پتا چلا کہ بڑے اطمینان کے ساتھ روزانہ کے معمول کے مطابق آفس پہنچے اور وہاں معطلی اور درخواستی کا پروانہ رکھا ہوا۔ کاروبار یہ حالت کہ نفع کو درکنار جو اتنے سالوں کا جمع شدہ اثاثہ ہے اس میں سے خرچ کرنا پڑ رہا، اور جو ابھی بظاہر ان پریشانیوں سے محفوظ، تو آلات ایسے کہ ہر وقت ایک فکر کے عالم میں، کل کا کچھ پتا نہیں، کسی وقت ایسی پریشانی آ سکتی۔ میں نے عرض کیا کہ ہر جگہ کے مسئلے الگ ہیں، یہ مسئلہ میں نے اس سال یہاں پہ سب سے زیادہ پایا۔ اب دو باتیں اس حوالے سے آج کی مجلس میں عرض کرنا۔ پہلی بات جو میں 3 دفعہ اب تک کہہ چکا ہوں اور اسی بات کو ایک اور حوالے سے عرض کر رہا ہوں، وہ یہ کہ بھائی غیبت کے آخری زمانے میں تو یقیناً یہ مسئلہ مومنین کرام کے لیے پیش آنا ہی آنا، نہیں یہ میں نے غلط کہہ دیا۔ اگر مومن غیبت کو ختم کر دے، آج اپنے امام کو بلا لے تو ساری پریشانیاں یا سارے مسائل ختم ہو جائیں گے، مگر کیوں ہمیں اس مسئلے میں کوئی دلچسپی ہی نہیں۔ ہم امام کے حالات سننا چاہتے ہیں، پیشین گوئیاں سننا چاہتے ہیں، اگر کہیں پہ ہمیں پتا چل جائے کہ امام رہتے ہیں وہاں دوڑ کے جانا چاہتے ہیں، مگر جو اصل مسئلہ ہے نا وہ حل نہیں کرنا چاہتے۔ کس طرح سے امام کو فوراً بلا لیں، یہ اگر کوئی کہہ دے کہ مولانا تو یہ تو ہمارا مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ تو اللہ کے ہاتھ میں، یہ بھی غلط، یہ ہمارے اختیار میں، یہ ہمارے ہاتھ میں۔ ہم چاہیں تو ہمارا امام مزید 5,000 سال کا ہے، اور اگر ہم چاہیں تو ہو سکتا ہے کہ آج کی رات کی غیبت کی آخری رات بنے، صبح سویرے امام تشریف کرتا ہوں۔ یہ جو آپ نے درود بھیجا، ایک درخواست کروں گا اور اس کے ساتھ دوسرے درود کی درخواست ہوگی، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ مومنین کرام پتہ نہیں کیوں مسلسل آ رہے ہیں اور ابھی مجھے خاصی جگہ نظر آ رہی، آپ ایک بار جتنا آگے آ سکتے ہیں آ جائیں تاکہ اس کے بعد سلسلہ بیان بیچ میں روکنا نہ پڑے۔ درود بھیجے بہت شکریہ۔ یہ جملہ کہ ہمیں اس سے دلچسپی نہیں، یعنی کتنی عجیب بات، حالات ایمان سننے میں ہر ایک کو دلچسپی۔ یہ بھی میں اپنا 20 سال کا تجربہ بیان کرتا ہوں، جہاں گیا جس خطے میں گئے، اگر زمانے کے امام کا تذکرہ چھیڑ دیا پھر دیکھیے مومنین کرام کی دلچسپی، لیکن ہر حوالے سے دلچسپی ہے۔ ذرا سی اگر نسبت ہو جائے کہ بھائی دنیا میں کھلا علاقہ وہاں پہ امکان ہے کہ چاہے جمع ہو، ایسا مومنی توجہ اور احتیاط کے ساتھ اس کی فلمیں دیکھتے ہیں کہ یہی امام برگاہ بھی اس کی گواہی دے رہا ہے۔ ایام اعظم کے پہلے 10 دنوں کے علاوہ اتنا رش کسی اور مجلس میں تھا کتنا اس مجلس میں تھا. جو میرے محترم دوست حجت الاسلام علامہ فاضل مفتی صاحب قبلہ کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگی. مگر اصل مسئلہ سوچنے کو تیار نہیں کہ بھائی یہ سب حالات سننا اور دلچسپی لینا غور کر بلانا بھی ہے ان کو کہ نہیں بلانا. اور اگر کس کو یہ کہتے کہ آپ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ امام کا بلانا یا نہ بلانا یہ ہمارے اختیار میں ہی نہیں ہے تو بھیجنے والے کی مرضی, تو یہ خود دلیل ہے اس بات کی کہ امام کے سارے ضمنی حالات سنے. اصل بات ہوتی ہے کہ خود کیا طریقہ ہے جس سے امام کو جلدی بلایا جا سکتا. لیکن یہ میرا موضوع نہیں, بات بہت لمبی ہو جائے. میں عرض کر رہا ہوں کہ اس حوالے سے تو یہ کہ یہ پریشانیاں فارسی کا محاورہ خود کردہ رہا علاج نہیں, کہ یہ والی پریشانیاں جن کا تعلق غیبت کے حوالے سے کہ آخری زمانے میں ہمارے ماننے والے بہت پریشان ہوں گے, فاقے کریں گے اور تو کچھ روایتیں. مگر یہ وہ ہے کہ جس میں ہماری اپنی غلطی بھی کہ کیوں نہیں بلا لیتے امام کو. لیکن اس کے علاوہ اب یہ جملہ اگر کسی کے لیے اب تک واضح نہیں ہوا تو بس ایک چھوٹی سی مثال دے کے آگے بڑھ جاؤں, تاکہ یہ نہ ہو کہ مولانا نے بالکل فرضی اور ہوائی بات کہہ بھی تھی اور کچھ بیان سمجھایا بھی نہیں اور آگے چلے گا. بہت احتیاط کے ساتھ اس لیے کہہ رہا ہوں کیوں ابھی ابھی حسینیہ زہرہ میں اس عنوان پہ ذرا بات ہو چکی اور کچھ مومنین کرام یہاں کی مجلس کر کے وہاں پہنچتے, تو ان کے ذہن میں بھی یہ خیال آئے گا کہ وہ ساری پرانی باتیں دو رات. اس لیے بہت مختصر ایک بات بتائیے, کیا کوئی ایسی دعا آپ مانگ سکتے ہیں جو پتا چلے کہ آپ کے بس میں ہی نہیں ہے, اختیار میں نہیں ہے, وہ کام ہو ہی نہیں سکتا, کوئی امپاسبل یا ناممکن کام کی دعا عقل میں آتی؟ اس وقت مثلا پہلے ہی دن ایسا واقعہ کو سنا دو کہ سارا مجمع اپنے دل میں کہے کہ نام تو ہے صادق اور ممبر پہ بیٹھ کے اتنے بڑے بڑے جھوٹ بولتے ہیں کافر, لیکن پھر بھی سن لیجیے یا اتنے سارے اور الزامات لگتے ہیں تو یہ لگ جائے گا تو کیا فرق پڑے گا. اگر یہ واقعہ بھی میں پڑھ کے آیا ہوں لیکن میں نے کہا نا میں مختصر تکرار کر رہا ہوں. لندن نہیں یہ ہمیشہ غلطی سے زبان پہ آ جاتا, یو کے انگلینڈ وہاں کے کسی علاقے کا ایک واقعہ, یعنی فرضی بات نہیں میرے ساتھ پیش آیا. جگہ کا نام اس لیے نہیں لیتا ہوں کہ بعض اوقات ان علاقے والوں کو پتا چلے تو ناراض ہو جائیں گے کہ مولانا ہمارے علاقے کی توہین کر کے چلے گا. اب انگلینڈ مجالس کے لیے جہاں جانا ہوتا وہ فطری بات ہے کہ صاحبان ایمان دیگر مسائل کے علاوہ اپنی ذاتی پریشانیاں بھی بیان کرتی. اتنا بڑا مسئلہ کبھی نہ ہوا جیسا اس سال روزگار کے حوالے سے یہاں پہ جا رہا, لیکن بھارت عام انداز سے کہ مولانا فلاں پریشانی ہے کوئی دعا بتا دیجیے, کوئی تعویذ بتا دیجیے, کوئی طریقہ بتا دیجیے. سنا انگلینڈ میں, اور یہ دو سال پہلے ہی کی بات ہے, بہت پرانی بات نہیں, ایک برادر محترم آج کہا مولانا اولاد کے لیے بہت پریشان نہیں ہو رہی اولاد, مجھے بیٹا چاہیے اور نہیں مل رہا مجھے, دعا بتائی. اچھا جو دو چار باتیں کچھ روایتوں میں آئی ہیں, کچھ بزرگوں کے تجربات ہیں, کچھ علماء کرام سے حاصل کیا, انہیں بتا دیا کہ یہ حضرت زکریا کی دعا ہے اسے آپ پڑھا کریں اور یہ فلا دعا ہے اسے آپ پڑھا کریں. ایک ایک کر کے میں نے جس دعا کا نام لیا صحیح تو پڑھ رہا ہوں کوئی نتیجہ نہیں. اچھا یہ دوسری دعا یہ بھی پڑھ رہا ہوں کوئی نتیجہ نہیں. اچھا وہ تیسری دعا کب وہ بھی پڑھ چکا ہوں کوئی نتیجہ نہیں. اب ہو سکتا ہے کبھی ایسی منزل آ جائے کہ دعاؤں میں اثر اس لیے نہ ہو کہ جو جملہ میں اس واقعے کے بات کہنے والا ہوں, جو بربر کردار کی ایک مسئلہ ہے کہ دعائیں بھی کبھی کبھار ظاہری اعتبار سے ناکام ہوتی. ویسے کوئی دعا کبھی ناکام ہوتی نہیں ظاہری اعتبار سے. میں نے کہا شاید ایسا مسئلہ اب کیا کیا جائے, میں نے اپنی مجبوری ظاہر کہ اس سے زیادہ میرے پاس معلومات نہیں, اور یہ کہا کہ اچھا میں جاؤں گا پاکستان اپنے بزرگوں سے اپنے اساتذہ سے اور اگر موقع ملا تو حوضے کے علماء سے رابطہ کروں گا, کوئی نئی بات پتا چلی آپ تک پہنچاؤں گا. کہنے کے اچھا بہت شکریہ آپ نے اتنا وقت دیا, اتنی بات سنی. اچھا خدا حافظ. ایک سوال میرے ذہن میں آ گیا کہ ذرا یہ تو پوچھ لوں کہ جب میں کسی اور کو ان کا مسئلہ بتاؤں گا تو ضرور پوچھیں گے کہ یہ تو پوچھ لوں کہ یہ شادی کو کتنا عرصہ ہوا کہ اتنی مایوسی ہو گئی, 14 سال 18 سال 20 سال 22 سال 10 سال. میں نے ایک مرتبہ پوچھ لیا کہ بتا دیجیے, کیونکہ یہ تو مجھے آگے معلومات دینا ہو شادی کو کتنا عرصہ ہو. حیرت کے ساتھ مجھے دیکھا مولانا مذاق کرتے, مذاق کیا کیا. میں نے اتنا پوچھا ہے کہ شادی کو کتنا عرصہ ہو, کہا ابھی تو میری شادی ہی نہیں ہوئی. گھر پکڑ کے بیٹھ گئے تو یہ شادی نہیں ہوئی ہے تو آپ آدھے گھنٹے سے جو اپنا اور میرا وقت ضائع کر رہے تھے کہ یہ دعا اور وہ دعا اور یہ پڑھ رہا ہوں اور وہ پڑھ رہا ہوں. یعنی جملہ تو مجھے یہ کہنا چاہیے تھا جو بہرحال اس لیے نہیں کہا کہ شاید غلط ہو. میرا تو کیا اتنے مہینوں سے آپ اللہ کا جو منگ پائے کرتے پھر رہے ہیں کہ یہ دعا بھی پڑھ رہے ہیں وہ دعا بھی پڑھ رہے ہیں اور وہ دعا بھی پڑھ رہے ہیں. ہمارا تو آدھا گھنٹہ لیا نا, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ فلاں دعا 6 مہینے سے چل رہی, فلاں 9 مہینے سے چل رہی, فلاں 1 سال. یہ جو آپ اللہ کا اتنا وقت ضائع کرتے پھر رہے ہیں. لیکن خیر کیا کہوں, پہلے تو مجھے یقین نہیں آئے. میں کسی دیہات اور انتہائی پسماندہ علاقے کے, حتیٰ افریقہ کے جنگل میں رہنے والے سے بھی یہ توقع نہ کروں, اور انگلینڈ کا ایک پڑھا لکھا آدمی مولانا بھی شادی ہی نہیں ہوئی ہے. ارے تو شادی نہیں ہوئی ہے تو اولاد کیسے ہو جائے گی؟ کہا کیا خدا قادر مطلق نہیں ہے؟ اب وہ مجھ سے سوال کر رہا, اب تک میں سوال کر رہا تھا وہ جواب دے رہے تھے, اب وہ سوال کر رہے ہیں قادر مطلق تو ہے. اور کیا حضرت مریم کو اولاد نہیں دی بغیر شادی کے؟ میں نے کہا آپ کا کیس حضرت مریم کا کیس ذرا فرق ہے, ٹیکنیکل فرق ہے, ذرا غور تو کیجیے گا. کہا نہیں بھائی, جب ہمارا یہ عقیدہ, کچھ الفاظ میرے ہوں گے لیکن وقوف, تو آخر میں نے کون سی ایسی بات کہی؟ اچھا یہ سارا مجمع بچوں سے لے کے بڑوں تک یا ہنسے یا چہروں پہ مسکراہٹ آئی. کیوں؟ اس لیے کہ ہر ایک نے یہ سمجھا کہ یہاں مولانا غلط نہیں ہے, وہ آدمی غلط, بلکہ بہت سے تو دل میں کہہ رہے ہوں گے آج کیسی دب ممبر سے آتی جا رہی. کیا اس دنیا میں کوئی ایسا اتنا بے وقوف ہو سکتا کہ شادی بھی نہ ہو اور اولاد کی تمنا کرے؟ اور واقعے کو رکھیے ایک طرف, اتنا کہہ دوں کہ ہاں یہ واقعہ سچا ہے اور کسی اور سے بھی نہیں سنا, میرے ساتھ پیش آیا ہے. اور یہ 2 سال پہلے کی ایام اعظم کی بات, لیکن اس واقعے کے اندر اتنی عجیب بات آپ کو کیا لگی کہ بیان کرنے والے کو بھی لوگ چھٹلا دیتے ہیں؟ ایک ہی بات تو لگی نا کہ اس نے ایک ایسی خواہش ظاہر کی کہ جو ناممکن نہیں ہے. بات اس کی صحیح ہے کہ کیا اللہ قادر مطلق نہیں, یہ بات ناممکن نہیں ہے, لیکن جو خدا نے کائنات کا ایک نظام بنایا اس میں یہ کبھی نہیں ہوتا کہ آدمی شادی نہ کرے اور آسمان سے ایک بچہ ٹپک پڑے, یا رات کو خواب ملے کہ فلاں درخت سے ایک بچہ پیدا ہوا اس کو توڑ کے لے آؤ. قادر مطلق خدا, مگر ایک نظام جو بنایا ہے اس میں یہ باتیں نہیں چلتی. تو کیا نتیجہ نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ بات قرآن ممکن بھی آئے تب بھی عقل کہتی ہے کہ یہ مسئلہ دعا کا نہیں. تو اگر کوئی کام ناممکن ہو اس میں تو دعا بالکل غلط. جیسے کہ آپ نے سنا نا کہ بغیر شادی کے اولاد نہیں ہوگی, ممکن بھی ہے لیکن آپ, اور مثال بھی تھی تاریخ میں جو ان صاحب نے حوالہ دے دیا جناب مریم کا, اس کے باوجود آپ نے کہا کہ ایسا ہوتا نہیں. اور اگر کوئی دعا کرے اور یہ شکایت کرے کہ دعا قبول نہیں, تو آپ کہتے ہیں کہ غلطی خدا کی نہیں ہے, نعوذ باللہ دعا کرنے والے کی. ٹھیک ہے, اب آئیے, جب سے آپ نے ہوش سنبھالا اس وقت سے دعا کر رہے ہیں, بلکہ شاید یقیناً ہوش سنبھالنے سے پہلے ہی یہ دعا سن رہے ہیں, بلکہ اور پیچھے جائیے شکم مادر میں تھے تب بھی یہ دعائیں آپ ایک دعا سن رہے ہیں. آپ دعا کا مطلب کیا؟ اگر یہ ناممکن بات ہے جس کی دعا کی جا رہی ہے, تو کیا ہمیں اس دعا پر اسی طرح نہیں ہنسنا چاہیے جیسے شادی کے بغیر اولاد کی دعا کرنے والے سے ہم ہنس رہے ہیں؟ کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ اجل اللہ تعالی ظہورا, اجل اللہ اعلی جل اعلی جل اعلی جل. اس کا کیا مطلب؟ خدا بندہ میرے امام کو جلدی ظاہر کر دے. اگر ظہور امام ایک تاریخ کو طے شدہ ہے کہ خدا ان کو خدا ہی تاریخ کو ظاہر کرے گا, اس سے پہلے امام ظاہر نہیں ہو سکتے, تو یہ دعا کس بات کی مانگی جا رہی؟ ساری زندگی جو دعا آپ نے مانگی ہے کبھی اس سے غور کیا کہ وہ دعا پیغام کیا دے رہی؟ دعا پیغام کیا دے رہی کہ امام کا آنا یقینی اور اللہ نے ایک وقت مقرر کیا. شیطان سے کہا تھا نا وقت معلوم, شیطان سے کہا گیا وقت معلوم, لیکن یہ دعا کے ذریعے ہمیں بتایا گیا کہ تم چاہو تو امام کو وقت سے پہلے ظاہر کر سکتے ہو. ان اجل کا مطلب یہ ہے کہ خدا بندہ جلدی بھیج دے. جلدی کا مطلب کیا, جو ان کا وقت ظہور ہے اس وقت نہیں, اس سے پہلے بھیج دے. اجل اللہ کا مطلب کیا, کہ اگر مومن چاہے تو اپنے امام کو جو اللہ نے وقت مقرر کیا اس سے پہلے بھی ظاہر کر سکتا ہے. مگر غور ہی نہیں کی, توجہ ہی نہیں دی. دعا جب اس انداز سے مانگی جائے کہ ساری زندگی مانگی, ساری زندگی سن, شکم مادر سے سن, اور یہ پتا نہ ہو کہ کیا کہہ رہے, تو ایسی دعائیں کہاں قبول ہوں گی, اٹھا کے پھینک دی جائیں گی. یہ دعا کیسے اصول بنا, آئیے آئیے اپنے پورے پرانے جملے کو مکمل کرو. وہ کیا, وہ یہ کہ آخری زمانے میں صاحبان ایمان کے جتنے بھی مسئلے وہ بہت زیادہ بہت زیادہ. فرمایا آخری زمانے ایک آدمی حرام کے 70 درہم کمانا چاہے گا آسانی سے کما دے گا, حلال کا 1 درہم اس کو نہیں ملے گا. آخری زمانے جلتی ہوئی آگ ہاتھ میں لے کے کھڑا رہنا آسان ہے, اپنے ایمان کو بچا لینا مشکل. آخری زمانے اس طرح سے دنیا ہمارے چاہنے والوں کے خون کی پیاسی بنے گی کہ اگر وہ کسی درخت پہ جائیں, پتھر کے نیچے چھپے جزیرے میں بیٹھ جائیں, حتیٰ جانور کے دل میں چلے جائیں, وہاں بھی جا کے ان کا خون بہایا جائے گا. آخری زمانے ابھی وہ مرحلہ تو آیا ہی نہیں ہے, خدا کرے کبھی بھائی. آخری زمانے مومنین کی جان, ان کا ناموس اور عزت اور ان کی اولاد اور وہ خطرے میں رہے گی. مومن خائف وجل مترحب, یہ امام کا جملہ, ہر وقت خوف زدہ, ہر وقت پریشان حال, ہر وقت دشمن کے انتظار میں رہے گا صبح سے شام. یہ ساری چیزیں سے بتائی گئی, لیکن میں نے کہا کہ یہ خود کرتا راہ علاجی نہیں, اس میں حالات اور دشمنوں کا جتنا حصہ ہے کچھ حصہ ہمارا اپنا بھی ہے. اچھا اگر ایک مومن کہہ دے کہ مولانا میں تو ان میں نہیں ہوں نا, میں تو چاہتا ہوں اجتماعی مسئلے میں سے حل نہیں ہوتے, وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً, سورہ انفال کا پیغام سنیے آج کی مجلس, اپنے موضوع بھیجا ڈرو اس امتحان اور آزمائی سے کہ اس کی لپیٹ میں فقط ظالم نہیں آئیں, مظلوم بھی اس کی لپیٹ میں آ سکتا. جو اجتماعی امتحان ہوتے ہیں تو اگر دو آدمی چار آدمی ٹھیک ہو جائے اس سے کام نہیں بنے. امام دو اور چار کے لیے آ رہے ہیں کہ امام سب کے لیے آ رہے ہیں, سب کے لیے آ رہے تو سب مل کے امام کے لیے کوشش کرے, اور دو اور چار اگر اپنے لیے امام کو بلا رہے ہیں تو سید رشتی کے واقعے پہ عمل کر کے نماز شب زیارت عاشورہ زیارت جامعہ کی مدد سے اپنا مسئلہ حل کرا لے. انفرادی کوشش ہے تو امام انفرادی طور پہ تمہارے گھر آئیں گے, کسی اور کے یہاں نہیں. اور وہ واقعہ ہے نا مفاتیح, میں نے بھی بہت پڑھا, ابھی بھی پڑھ کے آ رہا ہوں, اس لیے دہرانے کی سخت ہمت نہیں. لیکن اگر تم چاہتے ہو کہ یہ مسائل ہمیشہ کے لیے حل ہو تو یہ مت تو مولا ہمارا کیا قصور, ہم تو تیار ہیں. اجتماعی مسئلہ ہے, خالی تم تیار ہو بیکار ہے, سب کو تیار کیا ہے کہ نہیں کیا, اور کیونکہ سب تیار نہیں. اچھا سب تو کبھی تیار نہیں ہوتے, لیکن کم سے کم اکثریت تیار. یہ جملہ میرا نہیں, یہ جملہ پیغمبر کا, یہ پیغمبر کا جملہ ہے. کہاں ارشاد فرمایا, مدینے, مدینے والے پیغمبر کو دعوت دینے آئے اللہ کے رسول, ہم آپ کے لیے چشم بھرا, مکے والے ظلم کر رہے ہیں, ہمارے پاس آ جائیں. کہ اس طرح نہیں ہوگا, پہلے اپنے معاشرے کو بدلو, سب کے سب لوگ تیار ہو جائیں. 3 سال انہوں نے لیے, ہر سال پیغمبر رپورٹ مانگتے تھے, ہر سال وہ دعوت دینے آتے تھے, پیغمبر رپورٹ مانگتے تھے, کتنے لوگ تیار ہوئے. تو ابھی تو 15 کروڑ میں پیغام پہنچا, تو اور کوشش کرو. تاریخ ہے یہ, اول معصوم کی تاریخ پڑھیے تو آخری معصوم کی حکمت اور سنت سمجھ میں آئے گی. اگلے سال آئے تو آپ کتنی تیاری ہوگی, تو 150 گھروں میں اسلام پہنچ گیا, ابھی بھی نہیں آؤں گا. جب یہ اطلاع ملی کہ اکثریت, سب نہیں اکثریت آئے رہے اسلام میں آئی, تب جا کے پیغمبر نے دعوت قبول کر کے ہجرت کی. ہجرت کی دعوت 10 ہجری کے حج میں دی گئی, اور بہت ہی سوچ سمجھ کے سن 10 ہجری کے آدمی دعوت دی گئی. کیوں؟ سن 10 کون سا؟ جس سال پیغمبر کے دو سب سے بڑے محافظ دنیا سے گئے، حضرت ابو طالب، جناب خدیجہ. ایک کا انتقال رجب میں ہوا حضرت ابو طالب، ایک کا انتقال 1.5 مہینے کے بعد ہوا جناب خدیجہ، رمضان. اور پھر آ جاتا رمضان، پہلے آتا ہے حج مات میں آتا ہے. بچوں کو سمجھا رہا ہوں، بڑوں کو نہیں. اب جو حج آیا، مدینے والوں نے کہا یہ بہترین موقع. اس سے پہلے اگر ہم دعوت دیتے تو یہ جملہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ اللہ کے رسول، مکے میں آپ کی کوئی حفاظت نہیں کر رہا، ہم حفاظت کر رہے ہیں. ابو طالب سے ہوتے ہوئے کیسے کہا جائے ابو طالب سے بڑا محافظ رسالت کائنات میں آج تک نہیں دے گا. اور خدیجہ طاہرہ کے ہوتے ہوئے جملہ کیسے کہا جائے؟ جناب دعوت اس وقت دی گئی جب دونوں دنیا سے گئے، پیغمبر نے ڈکلیئر کیا عام الحدود، سارا عالم اسلام ایک سال ماتم کرے. یا ہمارے ایک دن کے ماتم پہ مسلمان اعتراض کرتا ہے، پیغمبر نے سارا سال ماتم کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم کر دی. لیکن دعوت اب بھی آئی تب بھی پیغمبر نے کہا قدروں. اچھا ہمارے امام کون ہے؟ آخری معصوم. خالی یہ جملہ کافی نہیں، خالی یہ جملہ کافی نہیں. کسی نے جا کے پوچھا، مولانا سعیدی صاحب سے یہ روایت میں نے کئی دفعہ سنی. کسی نے جا کے پوچھا اس امام سے جس نے معاشرے کو سب سے زیادہ 12ویں کے لیے تیار کیا، 12ویں کے لیے سب سے زیادہ کس امام نے تیار کیا؟ ہمارے 10ویں امام، امام علی النقی علیہ الصلاۃ والسلام. سب سے زیادہ 10ویں ہے نا. کہا کہ اب 12ویں نمبر 12واں امام آنے والا، تو ساری آپ 10ویں امام کی سیرت دیکھ. تو کسی نے کہا مولا آپ اتنا تیار تو کر رہے ہیں، تو امام کی شان کیا ہوگی؟ وہ جملہ کہا کہ درود اسی کا ذکر، اور بہت سے علماء اور خطبہ اپنی مجلس کے خطبے کے اندر اس وقت سے کہا. تو مجھ سے میرے پوتے کی شان پوچھ رہا، وصاحب الدعوت النبویہ وصولت الحیدریہ وعصمت الفاطمیہ والحلم الحسنیہ وشجاعت الحسینیہ، اور یہاں سے لے کے ایک ایک معصوم کی صفت بتائی. پہلا جملہ صاحب الدعوت النبویہ، وہ نبی کی طرح سے دین پھیلانے والا. اور نبی نے کہا کہ میں اس وقت دین پھیلانے کے لیے کہیں جاتا ہوں جب ماننے والوں کی اکثریت اپنے آپ کو بدل دے. تو ایک ایک آدمی کہے مولانا ہم تو تیار ہیں، آج بھی امام کے نام پہ اولاد قربان، تمہارے ایک یا دو یا پانچ یا سات یا دس کی تیاری سے کام نہیں چلے گا. چناب نتیجہ یہ نکل رہا، پریشانیاں بڑھتی جا رہی. خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے جانوروں کے دل میں جا کے بیٹھنے کی نوبت نہ آ جائے اگر ابھی بھی آنکھ نہ کھلی. مگر یہ جو مسئلہ ہے یہ تو غیبت کے مومنین کے لیے. پروردگار کا ویسے ایک وعدہ ہر مومن سے، ہر مومن سے، ہر مومن. کیا مطلب اس کا؟ کہ یہ تو آخری زمانے کے مومنین کی پریشانیاں بڑھی اور ان کی حماقتوں کی وجہ سے بڑھی. یہ لفظ بھی میں بہت عجیب دے گئے. مگر جو امام کو بلا سکتا اور نہ بلا سکتا، اسے اگر میں احمق نہ کہوں تو کیا لفظ استعمال کروں؟ میں ویسے تو کہنا چاہیے کہ وہ منافق ہے، نہیں مومن کبھی منافق نہیں ہو سکتا، حماقت کر سکتا. مگر مگر ویسے آدم سے لے کے قیامت تک ہر دور کے مومن کے لیے خدا کا ایک اعلان تو ہے. آخری زمانے والے کے لیے پریشانیاں، لیکن ایک اعلان تو ہے. کیا اعلان؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. دیکھو ہر چیز کی ایک قیمت دینا پڑتی. اگر تم ایمان لائے تو اس کے لیے تیار رہنا کہ ہم تمہارا امتحان لیں گے ڈر کے ذریعے سے، بھوک کے ذریعے سے، مار کی کمی کے ذریعے سے. جو امتحان اس سال ایسا لگا امارات کے مومنین کو بہت زیادہ شاید دینا پڑ رہا، اس کا تعلق آخری زمانے سے نہیں. یہ تو آدم سے لے کے پیغمبر تک، پیغمبر سے لے کے آج تک، آج سے لے کر ظہور کے بعد والے مومنین تک سب کے لیے. جملہ پھر دوہرا دو، ظہور کے بعد بھی جو مومن آئے گا یہ والا امتحان تو اس کو دینا ہی دینا. آج کل مسئلہ ہے امتحان نہیں، پریشانیاں بڑھ گئی، لیکن امتحان تو دینا کس شان کے ساتھ دینا. امام نے فرمایا لعنت ہے، لعنت ہے، لعنت. خوش مومن جس کے 40 دن گزر جائیں اور اسے کسی مصیبت اور پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. لعنت کیا چیز؟ شاید بچہ سمجھے کہ امام کیا گالی دے رہے نا اس کو. لعنت خبر, لعنت کے لفظی معنی کاٹنا. کیا چیز کاٹنا؟ رحمت خدا. لعنت کا ترجمہ کیا ہوا؟ رحمت خدا سے دور ہے, رحمت خدا سے دور ہے, رحمت خدا سے دور. جو 40 دن میں ایک بار بھی پریشانی کا سامنا نہ کر سکتا, تو آدم سے لے کے خاتم تک, امام علی سے لے کے 11ویں تک, 12ویں کی غیبت سے لے کے ظہور کے بعد تک, یہ تو ایک مقالہ ہے. یہ نہ سمجھیے کہ ہمیشہ رات و آرام ہوگی. دیکھیے, کائنات کی تاریخ کا سب سے بڑا بہکانے والا, آپ کے ذہن میں شیطان کا نام آئے گا, وہ چھپا اور کھلا ہوا کون ہے؟ دجال. دجال ہر ایک کو معلوم, بلکہ خالی دجال بھی لوگ نہیں کہتے, کانا دجال. دجال یہ کب آئے گا؟ یہ امام کے بعد آئے گا, امام سے پہلے نہیں آئے گا. یعنی امام کی حکومت قائم ہو گئی, ماننے والے سمجھے اب تو رہا تو آرام ہے, اب مصیبت تو نہیں آئے گی, امتحان چلے گا. دجال بعد میں آ رہا ہوں, اور اتنا بڑا دجال کا فتنہ کہ دعا ہمیں سکھائی گئی جو ہم نے پڑھنا بھول گئے. اعوذ باللہ من فتنۃ الدجال. اے خدا, میں تیری پناہ چاہتا ہوں دجال کے فتنے سے. یہ کب ہے؟ امام کے بعد. تو یہ جو ایک مسئلہ ہے نا, کہ آج کل پریشانیاں زیادہ غیبت کی وجہ, لیکن ویسے امتحان ہر دور میں دینا ہے, کیا امام خود کیوں نہ, اور خاص طور پر اس میں مال کا امتحان. چپ, رسول نے فرمایا, رسول نے فرمایا, سنو سنو, آسا ان یکون کفرا. پیٹ کا امتحان اتنا بڑا ہے کہ آدمی کو کافر بنا دیتا. وہ سمجھتے ہیں نا کہ بھائی یہ امتحان اتنا بڑا نہیں تھا, یہ پیٹ کا امتحان کافر بنا دیتا. لیکن یہ تو ہو گئی بات کہ اس آزمائی سے گزرنا, کوئی حل بھی ہے, کوئی راستہ بھی ہے؟ کہا کہ ہاں, ہمیں کچھ خاص دعائیں بتائیے. اور آج کی مجلس عنوان دعا ابراہیم کے حوالے سے یہی چیز ہے کہ اب جو پریشانی آپ کے ذہن پہ بہت زیادہ, وہ اپنی جگہ ایک طرف, ہو سکتا ہے کہ یہ امتحان کی وجہ سے ہو, ہو سکتا ہے کہ آخری زمانے میں ہماری حماقت کی وجہ سے, مگر دونوں اللہ نے یہ لکھا ہوا کہ بعض لوگ اگر دعا مانگ لیں, امتحان ہے تو امتحان واپس لے لوں گا, اگر ان کی غلطی بھی ہے تو بھی اسے آپ معاف کر دوں گا. ہو سکتا ہے کہ ہماری ساری پریشانی دعا کے اوپر رکی ہوئی. لیکن سوال یہ, کیا دعا مانگے؟ دو حدیثیں سن لی. نہیں, پہلے ایک چھوٹا سا واقعہ سنا دوں. کیسے تو بھی صدر میں آپ نے سن لیا ہوگا تو میں ذمہ دار نہیں. شارجہ کے ممبر پہ یہ واقعہ پہلی دفعہ پڑھا ہوں. اور واقعہ کیا, کہا جاتا کہ قرآن کریم میں ایک ایسی آیت جو مولا ہر اس آدمی کو صبح کی نماز کے بعد 10 مرتبہ پڑھنے کی تاکید کرتے تھے, جسے رزق کی کوئی پریشانی. سورہ طلاق کی دوسری اور تیسری آیت, تیسری پوری دوسری آدھی. آج کی مجلس حضرت ابراہیم کی دعا سے شروع, جو 2.5 آیتوں میں آئی, 2.5 نہ پورے 2 نہ پورے 3. یہ والی جو میرے مولا دعا بتایا کرتے تھے ان لوگوں کو جو روزگار کی پریشانی میں مبتلا, یہ 1.5 آیت. سورہ طلاق قرآن کریم کا پورا نمبر 65, پارا نمبر 28, بالکل آخر پارے میں. دیکھیے, آپ ایسا نہ ہو کہ میں ایک دو دعائیں بتا رہا ہوں تو پھر مجھے اس کو اللہ سے مانگنا پڑے کہ پروردگارہ ان مہربانوں سے ذرا مجھے بچا لیں. ایک دعا میں حسینیہ زہرہ میں پڑھی, وہ آج میں یہاں پڑھوں گا. لیکن نتیجہ یاد رکھیے, 150 مومنین کرام نے کو یہ دعا لکھ کے دینا پڑ, میرا ہاتھ چل ہو کے رہ گیا. اب میں کسی دعا کی تلاش میں تھا کہ میرا ہاتھ دوبارہ کام کرنے کے قابل ہو جائے. یہ جو ہے یہ ایسا نا کہ خود ایک مسئلہ میرے لیے بن جائے. تحقیق بھی آئے, آپ سن بھی رہے ہیں اور کہیں سے اطلاع بھی آ گئی ہوگی. سورہ طلاق آیت نمبر 2 پوری رہی, بیچ سے کہاں سے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے مخرج بناتا ہے. یا تو آپ مخرج کے لفظ سے اچھی طرح واقف, جب آدمی کو نکلنا ہو باہر کا اللہ اس کے لیے ایگزٹ بناتا وہ یرزق من حیث لا یحتسب, اور ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہے کہ وہ گمان بھی نہیں کر سکتا تھا, سوچ بھی نہیں سکتا. آیت کا ترجمہ ہی مومن کو ہلا دینے کے لیے کافی, اور یہاں سے لے کے یہ دوسری آیت کا آگاہ ہوا, اور پھر تیسری پوری آیت پڑھے اور جعل اللہ لکل شیء قدرا, البتہ اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک وقت رکھا. یہ بھی اس آیت میں شامل ہے, یعنی تھوڑا سا ہمیں بے صبری سے روکا گیا, زیادہ بے صبر نہ بننا. ہر چیز اپنے وقت پر, صحیح طریقے سے دعا مانگو خلوص کے ساتھ تو دینے والے کے خزانے میں کمی نہیں. آدھا گلاس پانی چاہیے, بہت نہیں نہیں مجھے نہیں چاہیے, بہت بہت ایک گلاس پانی چاہیے. کس کو؟ ایک خاتون کو. کیا نام ہے؟ حاجرہ. کس کو؟ ایک خاتون کو. کیا نام ہے؟ حاجرہ. کیوں چاہیے؟ اپنے بیٹے اسماعیل کے لیے. اسماعیل ایڑیاں رگڑ رہا ہے پیاس سے, بری حالت, شیرخوار بچہ. کون سا اسے پوری ٹنکی یا ٹینک یا کوئی 16 گیلن کا بڑا سا بڑی سی بوٹل, آدھا گلاس بچے کے لیے بہت, اس سے بھی کم. مانگا اور اس خلوص کے ساتھ مانگا کہ پروردگار نے دیا اور اتنا دیا, اتنا دیا کہ نمبر ایک ماں بھی گھبرا گئی, چیخ کے کہا دم دم, اے پانی رک جا, اے پانی رک جا, گھبرا گئی. اتنا ضرورت سے زیادہ, اور پھر ایسا ملا کہ ایک بچے کے لیے آدھا گلاس پانی چاہیے تھا. دعا کے خلوص کا نتیجہ نکلا کہ 4000 سال گزر گئے, ساری دنیا یہ پانی استعمال کر رہی, اب تک کوئی کمی واقع نہیں ہو رہی. ایسی جگہ سے دے گا اور اتنا دے گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے ہو. تو شرط یہ ہے کہ دعا میں خلوص ہو, توجہ پوری ہو, اللہ پہ بھروسہ ہو, اور اتنا صبر ہو جتنا حاجرہ میں تھا. 7 مرتبہ ان 2 پہاڑیوں میں اس طرح نہیں دوڑی جیسے آج ہم اور آپ دوڑتے. آج بہترین مارمل کا فرش, ذرا سی تکلیف ہوئی تو ویل چیئر موجود, سر کے اوپر چھت, پنکھے الگ لگے, دونوں جانب ڈیزرٹ کولر الگ رکھے, اور اس کے بعد بھی لوگ کہتے مولانا 10 عمرے کرا لیجیے بغیر صحیح. ایک صحیح جو ہے نا وہ آدمی کا تیل نکال دیتی ہے, یہ عوام کا جملہ. مگر جب سنگلاخ جتانے تھی, راستے میں پتھر کاٹے جھاڑیاں تھی, سر کے اوپر چھت تو درکنار, پنکھا تو درکنار, چلتا اور تپتا سورج ہے, تب پہاڑیاں بھی آج کیسی کہ کسی آوازے سے پہاڑی پہ نظر ہی نہیں آتی, لوگ سبا پہاڑی پہ پہنچ جاتے ہیں. اور ہم کہتے ہیں کہ یہ سبا پہاڑی سے آپ صحیح شروع کر, پہاڑی میں کھڑے. مولانا وہ پہاڑی پہ دکھائیے کہاں پہ ہے. ارے آپ خود پہاڑی میں کھڑے کہ یہ ہوتی ہے پہاڑی, ایسی پہاڑی تو سوچی بھی نہ اس وقت کی پہاڑی. آج بس بلد ہوتے ہوتے پہاڑی ختم ہو گئی, اور 7 مرتبہ دوڑ کہ یہ زحمت پہلے اٹھانا پڑے گی. اللہ دے گا, ایسی جگہ سے دے گا, اتنا دے گا کہ تم گمان بھی نہیں کر سکتے, بھروسہ رکھنا پڑے گا. ذرا اگر دیر ہو گئی تو صبر کرنا پڑے گا. مگر مولا جب اپنے ماننے والوں روزی کے حوالے سے خاص یہ دعا بتائی تو کسی نے اس دعا کو سن کر کہا کہ بھائی ٹھیک ہے یہ دعا مولا کی بتائی ہوگی, لیکن بات تو اتنے مشکل کام ہے کہ دعا بھی کیا کرے. واقعہ آپ کو یاد آ گیا ہوگا اس لیے کہ مجھ جیسے طالب علم کو چھوڑے, آپ تو بڑے بڑے علماء اور خطبہ کا بیان سنتے, اس میں بھی یہ واقعہ آتا رہتا. وہ جملہ یاد آ گیا نا کہ جسے جب یہ دعا پہنچائی گئی کہ ہمارے مولا کی دعا ہے پڑھو, تو کہا کہ میں مولا کا احترام کرتا ہوں اگر کہ اس کو امام نہیں مانتا, مگر میرے مسئلے پہ دعا کیسے حل کرے گی. تو مولا کہہ رہے اس دعا سے ناممکن کام ممکن ہو جاتے ہیں, کہا مگر میرا کام کیسے ممکن ہوگا. بتانے والے نے کہا پڑھتے تو دیکھ لو نقصان کیا, اور پھر آپ نے دیکھا کہ کیا ہو گیا. شاہی یمن کا واقعہ, بہت ہی قیمتی حکمت تھی اس کے پاس, پرانے زمانے کے بادشاہ آپس میں دوسرے سے مقابلے کرتے تھے، ہمارے پاس کھولا ہے تمہارے پاس کھولا ہے، زیادہ تر مقابلے اخبار میں ہوتے، دنیا کا سب سے بڑا پل تمہارے پاس تو دنیا کی سب سے بڑی عمارت ہمارے پاس، تو سب سے اونچا ٹاور کھلا تو کھلا ملک میں سب سے بڑا دریا تو کھلا ملک میں سب سے اونچا پہاڑ، ایسے مقابلے پہلے زمانے میں ایسے نہیں ہوتے تھے، دوسرے مقابلے مرغی کے انڈے کے برابر موتی ہے کسی کے پاس، شاہ یمن چیلنج کر رہا ہے شاہ روم کو، شاہ ہند کو، شاہ چین کو، جو دنیا کی بڑی بڑی بادشاہت ہیں، مگر اتنا خیال ہے کہ ایسا نہ ہو جو میرے لیے فخر کا ذریعہ یہ موتی کو نقصان پہنچ جائے، کا اسے خزانے میں بھی نہیں رکھوں گا، خزانے میں تو بہت ساری چیزیں ہوتی، خاص غلام سے کہا اپنے پاس حفاظت سے رکھو، اور سے تمہارا کام ہی نہیں ہے صرف اس کی حفاظت، پہلے تو غلام بہت خوش ہوں سارے کاموں سے نجات مل گئی، یہ کون سا مشکل کام، مگر ایک دن چھوٹے بچے نے دیکھا تڑپ کے کہا کہ بابا ذرا میرے ہاتھ میں دے رہا، اب بادشاہ کی ضد، بچے کی ضد، اور جو سب سے بڑھ کر آپ کا مسئلہ ہے عورت کی ضد، کون اس کا مقابلہ کر سکے، کسی کے بس میں نہیں ہے، اڑ گیا بچہ، گھر والوں نے بھی کہا کہ بھائی خاص طور پہ اور کون، ارے ایک لمحے کے لیے دے دو ہم سب کھڑے کیا ہو جائے، اور ہونی ہو گیا رہی ہاتھ سے گرا چھوڑ گئے، گویا پورا گھر ٹوٹ گیا، کیونکہ بادشاہ نے کہا تھا زن بچہ کو لے پلوا دوں، تم ہی نہیں تمہاری بیوی بچے گھر خاندان سب کو، اب صرف اتنا سا مسئلہ کہ تھوڑی سی مہلت مل گئی، اس لیے کہ یہ روز روز کو تھوڑی موتی منگوایا جاتا، جب کوئی بڑا مہمان آ جائے کوئی وزیر کوئی سفیر کوئی بادشاہ، جس سے دن اب کوئی نیا مہمان نہیں آتا اس سے دن تک تو مسئلہ دبا، مگر یہ بھی زیادہ پریشانی ہوتی، جو ہونا ہے ایک دن ہو جائے آریا پار، خالی آدمی ڈرتا رہے پتا نہیں کب موت آ رہی کب موت آ رہی، وقت سے پہلے مر جاتا دوستوں نے دیکھ لیا، یہ وہ دوست رہا نہیں، ہنسنا چھوٹ گئے، بولنا چھوٹ گئے، کھانا چھوٹ گیا، وہ میں پہلے نہ رہی، اچھا آپ کسی سے کہہ بھی نہیں سکتا کیا اگر میں نے بات کہہ دی کوٹوں سے نکلی کوٹوں چڑھی وقت سے پہلے بادشاہ کو پتا چل جائے، اب کتنا ٹال سکتا ہوں نہ ٹالو، کس سے گئے، ایک مخلص شیعہ دوست یمن میں تو مومنین ہمیشہ سے بہت رہے، کہا کہ اچھا مسئلہ نہ بتا، اتنا بتا دو کہ بڑی پریشانی ہے سب بڑی زندگی اور موت کا مسئلہ، تو کہا کہ میرے مولا کی دعائیں پڑھنا شروع کر، کہا کہ مولا کا احترام کرتا ہوں مگر میرے مسئلے کا دعا کیا کرے گی، بھیا کنواں میں اس کی طاقت تو نہیں ہے نا کہ ٹوٹے ہوئے موتی کو جوڑ دے، تو دعا ہے کوئی گوند وون تو ہے نہیں کہ موتی موتی جوڑ دے، یہ اپنے دل میں کہہ رہا ہے، اس سے کہا میرا ایسا مسئلہ ہے کہ دعا بھی کیا کرے گی، کہا اگر کچھ نہیں کرے گی تو نقصان تو نہیں پہنچائے گی نا، تو ڈاکٹر کی دوا تو ہے نہیں، یہ ایک بیماری دور کرنے کے لیے اینٹی بایوٹک کھائی پانچ نئی بیماریاں لگ گئی، ڈاکٹر صاحب کے ہمیشہ ہمیشہ کے روزگار کا انتظام ہو گیا، تو یہ تو مسئلہ ہے نہیں دعا کے اندر، کالے علم کے بارے میں سنا ہے کہ اس سے کبھی پلٹ جاتا، دعا میں کبھی تصور نہیں، یاد رکھیں کیونکہ بعض مومنین آتے ہیں پڑھا نا آپ نے دعا بتائی، کوئی بہت جلالی دعا تو نہیں ہے کہ پلٹ پڑے ہم پر، دعا نہ جلالی ہوتی ہے نہ پلٹتی ہے نہ کبھی اس کا کوئی ایڈورس یا الٹا ریئیکشن ہوتا، مولا نے بتا دیا، مولا کی دعا بتا دی، ابھی ایک ہفتہ بھی نہیں ہوا تھا صبح کی نماز کے بعد دستخط ہوا، ایک بار دروازے پہ دستخط ہوئی بادشاہ کا آدمی کھڑا، کہا بادشاہ یمن نے بلایا اور کہا موتی لے کے آنا، جان نکل گئی، یہ دعا میں نے پڑھنا شروع کی، یا تو مہینوں سے بلاوا نہیں آیا، ایک ہفتے میں بلاوا آ گیا، گیا میں تو کام سے، اب وہی بات کی دعا شاید پلٹ گئی، لیکن اگلا جملہ گویا سوکھے دانوں پہ پانی پڑ گیا، شادی مرگ ہونے لگا خوشی کے مارے، اگلا جملہ کیا، یہ تو اپنی پریشانی میں لگ گئے، تو ذرا اس کو حالات زمانہ پتہ نہ چلے، بادشاہ کی ایک ہی بیٹی تھی اکلوتی، اور وہ بیمار پڑی اور ہر طبیب کا علاج ناکام ہو گیا، مرنے کے قریب تھی، سہلتا ہوا کہیں سے کوئی ہندوستانی طبیب آ گیا، پہلے ہندی طبیب بھی ایک اہمیت، اس نے دیکھا جو کہانیوں کا جملہ، وہ کہہ رہا ہوں ورنہ یہ واقعے میں نہیں، یہ پہلے دیکھ کے ہنسا پھر رو دیا، بھائی ہنسے کیوں روئے کیوں، کہا ہنسا اس لیے کہ یہ وہ بیماری جس کا علاج میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا میں پہنچ گئے، رویا اس لیے کہ علاج کا وقت نہیں بچا، اس کا علاج دنیا میں ایک ایسا موتی ہے جو مرغی کے انڈے کے برابر ہے، وہ کہیں سے مل جائے اور پیس کر اس کو کھلا لیا جائے ابھی تیری بیٹی صحیح ہو جائے تو اتنا وقت کہاں ہے کہ موتی ڈھونڈا جائے. بادشاہ کا آدمی آیا کہا شاہ وقت نے موتی منگوایا اور کہا ہے کہ جلدی سے اسے توڑ کر اور پیس کے لے کے آ تاکہ میری بیٹی بن جائے. ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا. دعا کر کے دیکھو اللہ ایسا راستہ بنائے گا سوچ بھی نہیں سکتے. بے اختیار کا آج میں نے مانا کہ حیدر کرار مشکل کشا ہے میرا اتنا بڑا مسئلہ اس انداز سے. یہ مخالف کی بات ہے منکر کی بات یعنی جو امامت کو نہیں مانتا وہ بس کلام امام کا اثر دے کے کلمہ پڑ گئے گا. آپ حضرات کو سب کے سب نسلوں میں رد و پہ میں نس نس میں رگ رگ میں بہت پتیاری بھری مانا کے اس فرمان پہ عمل کیجیے ساری پریشانی. یعنی یہ جملہ آپ کو برا تو لگے گا لیکن حقیقت ساری پریشانیاں مولا کے حوالے کر دیجیے آپ کو خوش اور مطمئن بیٹھنا. علی والا اس طرح سے بیٹھنا جیسے بچے کی حالت کہ باپ اور ماں کے پاس گیا اپنی پریشانی بھول گیا میرا مسئلہ وہ حل کریں گے مجھے کیا پریشانی. اسی انداز سے ایک یہ اور ایک دوسری خاص بات یہ مجھے اپنے بزرگوں سے ملی سرکار ناصر الملت آن اللہ مقام ہو ہندوستان پاکستان ایک تھا غیر منقسم. ہندوستان کی کتنی عظیم روحانی شخصیت میرے خاندان کا چونکہ ان کے خاندان سے بڑا گہرا ربط رہا خاص دعا. عام طور پہ ہر ایک کو بتاتے نہیں کیونکہ دعاؤں کو جب ضرورت سے زیادہ استعمال کر لیا جائے تو اہم دعائیں اپنا اثر کھو دیتی. امن جو جی وہ دعا کہ اگر مردے پہ بڑھ جائے تو شاید وہ بھی زندہ ہو جائے لیکن اتنا زیادہ ہم اس کو پڑھنے لگے جب ہم کہتے ہیں کہ اس سے تو چھوٹے چھوٹے مسئلے بھی حل نہیں ہوتے تو کچھ خاص دعائیں روک کے رکھی جاتی اگر یہ دیکھا جائے کہ عوام اسے غلط استعمال کرے. مگر میں اس لیے بتا رہا کہ یہاں بعض لوگ روزگار کے حوالے سے زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا کشتیاں چلا کے وطن سے آئے ہیں واپس جا نہیں سکتے یہاں رہنے کے کوئی وسیلے اور راہیں کھل نہیں رہی لیکن یہی گزارش یہ دعا خاص ان کا ایک توفر. اور پھر انہوں نے بہت سارے صاحب معرفت لوگوں کو دیا سو مرتبہ اسے پڑھو اور بہت بڑی پریشانیاں تو 580 مرتبہ مگر بڑی پریشانی. ہمارے یہاں کراچی میں جو مسئلے لائٹ چلی گئی لوگوں نے تصویر اٹھائی دعا شروع کر دی چھٹا پکنے لگی بارش میں دعا شروع کر دی نعوذ باللہ کٹا لائن بھر گئی سڑک پہ کھڑے ٹیکسی نہیں مل رہی ہے دعا شروع کر دی. دیکھیے ایسی دعا کہ بتانا ہی چھوڑ دی. آپ حضرات کی خیال کر کے اس کو پڑھیے وہ مولا کی بتائی بھی دعا یہ فاطمہ کے وسیلے سے مانگی بھی دعا سو مرتبہ بڑی پریشانی اور 580 مرتبہ زندگی اور موت جیسی پریشانی. اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا. یہ ہمارے زمانے کے امام کا تذکرہ. عدد ما احاط بہ علمک. اللہم صلی علی فاطمہ. اے خدا اپنی خاص رحمت نازل فرما شہزادی پر و ابیہا. حدیث کسی میں ابوہا ہے یہاں ابیہا اور ان کے بابا پر. و بالہا وہاں بالوہا ہے پیٹ کے ساتھ یا بالہا اور ان کے شوہر پر. و بنیہا اور ان کی اولاد پر. و بنوہا ہے یا بنی. و سر المستودع فیہا اور اپنے اس خاص راز پر جسے بطور امانت ذات سیدہ میں رکھا گیا. عددا اتنی تعداد میں ما احاط بہ علمک جسے صرف تیرا علم جانتا ہے اور کوئی شک نہیں گن سکتا. اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بالہا و بنیہا و سر المستودع فیہا عدد ما احاط بہ علمک. دیکھیے عمل کر کیسے نتیجہ نہیں نکلتا مگر شرط یہ پوری توجہ رہے دعا میں ہر چھوٹے بڑے مسئلے کے لیے استعمال نہ کیا جائے اور یقین ہو کہ نتیجہ نکلے گا بہت جلدی مایوسی کا. ابھی صفا اور مروہ کے بیچ میں چکر لگایا اور حوصلہ چھوٹنے لگا کہ بھائی کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا. 7 چکر پورے کرنا پڑیں گے تب جا کر اتنا ملے گا کہ قیامت تک کی نسلوں کے لیے کافی ہو جائے گی. یہ ہے کہ پہلے وہ حوصلہ مضبوط رہے, اور اگر اس کے ساتھ یہ جو دو دعائیں بتائی, ایک آخری چیز یہ ملا بھی دے تو میرے خیال میں کورس مکمل ہو گئے. کیا چیز؟ ایک آخری چیز یہ ملا دیجیے تو کورس مکمل ہو گیا. اپنے اطراف میں دیکھیں, اگر آپ بے روزگار ہیں تو کوئی اور بھی بے روزگار ہوگا. اگر آپ روزگار پہ لگے ہیں مگر ہر وقت تڑکا ہے کل کیا ہونے والا, تو اور بھی کچھ ایسے ہوں گے. اپنی دعاؤں میں انہیں بھی شامل کریں خلوص کے ساتھ, رسمن اور آوازن نہیں, کہ خدا بندہ ہر ایک کا مسئلہ حل کرتے, دل سے رہا ہو کہ خدا کا مسئلہ بھی حل ہو. یہ اصول ہمیں کس نے دیا؟ قتیلہ نے دیا. کب دیا؟ بازار کوفہ میں دیا. کس موقع پر دیا؟ جب پیاس کی شدت سے نڈھالے بچی اور ہاتھ میں ٹھنڈا پانی کا جام بھی آ گیا بغیر کہا کہ اس میں میں نے سنا. سمجھ گئے آپ؟ لیکن بیان مکمل ہو جائے سنت سکینہ کے ذریعے. لٹا ہوا قافلہ بازار کوفہ میں داخل ہوا, سفر کا مہینہ شروع ہو گیا اور سفر میں سیلانیاں شام پہنچی. مگر میں اس سفر کے حالات بیان کرتے کرتے آخری مجلسوں میں شام تک آتا ہوں, مگر آج ذرا سا موضوع سے ہٹ کر, یعنی مسائل کے موضوع سے ہٹ کر یہ روایت. بازار کوفہ میں قافلہ داخل ہوا, میں ترتیب سے ہٹ کر یہ بات کی روایت آج پڑھ رہا ہوں, اس سے پہلے کی روایت کل پڑھوں گا. ابن زیاد کا حکم آ گیا کہ سارے ساتھ قافلے کو روک دے, بھرے بازار میں روک, آگے نہ لے کیا. پوچھا گیا تو قافلہ شہر میں آ گیا, اب آپ کے محل آ رہے ہیں. دو باتیں, نمبر ایک, بہت بڑا جشن اور خوشی کا موقع ہے, ہم دربار سجا رہے ہیں, ابھی سجاوٹ مکمل نہیں ہوئی. اور دیکھو روکنا بھی کسی ایسی جگہ نہیں کہ جہاں لوگ نہ ہو. جو میرا دل جاتا ہے ابن زیاد کا جملہ آپ کس دل سے سنیں گے؟ میرا دل اس سے نہیں بھرا, یعنی کہ بیٹیاں ایک مرتبہ بلوا یام سے گزر گئے, اتنی دیر انہیں کھڑا کرو کہ ایک ایک آدمی اچھی طرح سے محمد کی نواسیوں کا تماشا دیکھے. اتنی دیر میرا غیرت کا جواب, پورے کربلا کوفہ اور شام میں کہیں معجزہ نہیں دکھایا حسین اس وقت, جب یہ منظر دیکھا اتنی دیر میری بیٹیوں کو گھڑا دیا گیا کہ ہر قطر ناقص نگاہ ڈال رہا, منہ کے نیزا پر غیرت حسینی بیدار, بیدار تو تھی, موجزے کی شکل میں ڈھل گئی, ایک مرتبہ قرآن کی تلاوت شروع کر. کیوں؟ سارا مجمع میری جانب دیکھے, میری زینب, میری سکینہ, میرے گھر کا آرام رباب و لینا نہ محرموں کے آنکھوں سے بچ جائے, اتنا سخت مسئلہ تھا. یہ تو بعد میں پڑھوں گا کہ آقا عباس تو یہ بھی برداشت نہ کر سکا, حسین موجزہ کہیں نہ دکھایا, زینب کو نہ محرموں سے بچانے کے لیے موجزہ دکھایا, نہ محرموں کی توجہ ادھر. زینب کہوں جس گھر کے قریب رکا, یہ مومنہ ام حبیبہ کا گھر, اسے کچھ پتا نہیں کہ کیا ہوا. اس میں آخر پہنچا, کل باغی لائے جا رہے ہیں, ہر عورت اپنے مکان کی چھت پہ اور ہر مرد باہر سڑک پہ کھڑا ہو, یہ بھی آ کے بیٹھ گئے. عجیب منظر دیکھا, میرے گھر کے قریب جو اونٹ رکا, ایک بیوی سفید بالوں سے چہرہ چھپائے بیٹھی ہے اور ایک ننی سی 3 سال کی بچی ان کی گود میں سر رکھے لے گئی. ایک مرتبہ بچی نے سر اٹھایا, اور سر اٹھایا تو ان میں حبیبہ دو چیزیں وہیں سے دیکھ, رخسار پہ تماشوں کی نیل نظر آنے لگے, کانوں میں جمع ہوا خون دکھائی دینے لگا. اور ایک بار بچی نے کہا پھوپھی اماں, کیا یہاں بھی مجھے پانی نہ ملے گا؟ دیکھیے میں کتنی پیاسی ہوں. زینب کیا جواب دے؟ تم میں حبیبہ برداشت نہ کر سکی, دوڑ کے گئی ٹھنڈے پانی کا کوزہ لے کے آئی, ایک بار سکینہ کو پانی دیا, لیکن کہا بچی جب پانی پی لے تو میرے لیے دو دعائیں کرتے نا, کیونکہ میں نے سنا ہے خدا تم جیسے یتیموں اور قیدیوں کی دعا بہت جلد قبول کرتا ہوں. سکینہ بہت پیاسی, اب پیاسے آدمی کے ہاتھ ٹھنڈا پانی آ جائے پیاس اور بڑھ جاتی, اور سکینہ بہت کم سل ہے, مگر ہے تو حیدر کرار مشکل کشائی کی کھوتی پانی کو دور کر دیا, پہلے تیری مشکل کشائی کی جائے گی پھر پانی پیا جائے گا. بتا تیری دعا کیا کا پہلی دعا تو یہی, جس طرح سے تو یتیم و اسیر ہوئی ہے خدا میرے بچوں کو محفوظ رکھے. ننے ننے آج جوڑے آسمان کو دیکھا, پروردگارا میرے بابا کے سٹے سر کا واسطہ, کیسی یتیمی اور قید سکینہ پہ آئی ہے, مومنہ کے بچے محفوظ رہے. دوسری دعا کیا کہا, خدا ایک مرتبہ اور مرنے سے پہلے مجھے مدینے کی زیارت کرا دو. سکینہ نے زیارت کی دعا شروع کی, مگر اب بینہ میں چوک کے سر اٹھایا, دشمنوں کے شہر میں میرے شہر کا نام کس نے لیا, چوک کے سر اٹھایا. اے ضعیفہ مدینے کیوں جانا چاہتی, بڑا عجیب جواب دیا, یہ نہیں کہا روزہ رسول, یار مدینہ میرے آقا علی کا شہر ہے, میری شہزادی فاطمہ کا وطن ہے. زینب نے کہا تو علی بھی نہ رہے فاطمہ بھی نہ رہے, بات تو کیا ہوا, علی کا بیٹا میرا آقا حسین تو ہے, فاطمہ کی بیٹی میری شہزادی زینب تو ہے. اپنا نام سنا کہا کہ اے ضعیفہ خانی زینب کا نام جانتی ہے, کہ زینب کو پہچانتی بھی ہے, بڑے فخر کے ساتھ کہتی, ارے پہلے تو ہر سال بی بی کی زیارت کو جاتی تھی, اب بڑھاپے نے روک دیا, کیا میں زینب سے نہ پہچانوں. میں اتنا سننا تھا, زینب نے دائیں بائیں دیکھا, کسی نامحرم کی توجہ ادھر نہیں آئے, سب لوگوں کے نیزہ پر تلاوت قرآن سن رہے. زینب نے چہرے سے بالوں کو ذرا سا ہٹایا, اے ام حبیبہ ذرا غور سے دیکھ کے پہچان دے, نہیں فاطمہ کی بیٹی زینب ہو, زینب ہو, آج تیرے شہر میں آئی, فقط ایک جملہ کہا جس پر کئی دن نقائب چڑھیں گے, ایک جملہ, شہزادی آپ کے گھر میں چادر نہ رہی, بازوؤں میں رسیاں بن گئی, یہ کیسے ہوا, میرا آباد باز کہاں چلا گیا, اب باز کے ہوتے زینب کی چادر کیسے. میرے مظلوم امام سید الساجدین اور ان کی مظلومہ پھوپھی شہزادی زینب کبری کے نصائب سوال, بانیان و حاضرین مجلس سمیت ہر مومن اور مومنہ ہر آفت و پریشانی سے محفوظ فرما, لیکن خصوصاً ننی سکینہ کی سیاست کا واسطہ, حسین کے معصوم اولاد کے بھوک کے امتحان کا واسطہ, صاحبان ایمان کے مجلس میں موجود ہیں, انہیں روزگار اور رزق کے ہر امتحان سے محفوظ فرما.